ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफा अम्मा बाद हाउज़ बिललाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما شعیب صاحب بتا سکتے ہیں آپ کو آواز آ رہی ہے کوئی بھی میسج لکھ کر کے اگر مجھے کنفرم کر دے اطمینان ہو جائے ٹھیک ہے جزاک اللہ تو جیسے کہ میں نے یہاں میسج لکھا ہے کہ ہم انشاءاللہ محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب زکوٰۃ کس طرح ادا کریں اسی سے کنٹینیو کریں گے. تو پیج نمبر 10 تک ہم پہنچ چکے تھے پچھلی کلاس کے اندر. اس کے اندر ہم نے زکوٰۃ کے فضائل کے بارے میں تھوڑی سی بات کری تھی. یا بیسکلی ہم اس کتاب کے اندر آپ کو پوائنٹرز ہی دے رہے ہیں. بہت آسان الفاظ میں لکھی ہوئی کتاب ہے, آپ اس کا خود بھی مطالعہ کریں, لیکن ہم پوائنٹرز کی نیت سے اس کو پڑھ رہے ہیں تاکہ سب کو پوائنٹرز مل جائیں اس کے اندر کہ کی کیا چیز کہاں ملے گی ہمیں. اور دوسرا کچھ ایسے مسائل جو کہ کتاب کے اندر ڈائریکٹلی نہیں لکھے ہوئے لیکن تجربے کے اندر آئے, مشاہدے کے اندر آئے, تو ان کا بھی اس بہانے ذکر ہو جائے. تو اس نیت کے ساتھ ہم یہ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں. ادروائز میں آپ کو ویسے بھی ڈسکلیمر کے طور پر کہہ چکا ہوں کہ زکوٰۃ کے مسائل کافی ٹیکنیکل ہوتے ہیں. جب وہ روزمرہ کے جو انویسٹمنٹس ہیں اور ٹریڈ وغیرہ یہ ساری چیزیں اس میں انوالو ہو جاتی ہیں, تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مجھے خود بھی نہیں معلوم ہیں. تو اس کے لیے آپ کو جو دارالافتاء ہوتے ہیں, مفتی حضرات ہوتے ہیں جو کہ مسئلے مسائل پوچھتے ہیں, بتا رہے ہیں کہ کام کے اندر مستقل انوالو ہوتے ہیں, تو انہیں سے رجوع کرنا ہوگا. پھر بھی اگر کوئی عام سا سوال ہے جو آپ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ لیں, اگر پتا ہوگا تو یقیناً بتا دیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں کہ ہم نے پیج نمبر 9 کے اوپر یہ دیکھ لیا تھا کہ ہر ہر رقم پر علیحدہ علیحدہ سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ جس وقت ایک شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے مقدار کے کی قیمت کے برابر روپیہ یا زیور یا سامان تجارت آ گیا تھا, تو اس دن سے وہ اپنا کاؤنٹر سٹارٹ کر دے گا. یعنی جو سال کا کاؤنٹر ہوتا ہے وہ سٹارٹ کر دے گا, چاہے وہ سال کا کوئی بھی دن تھا. تو اس سے پھر وہ کاؤنٹ کرے گا, یعنی اس سے بیسکلی وہ واچ کرنا شروع کر دے گا کہ اگلے سال وہی جو ڈیٹ ہے اس ڈیٹ کو بھی اس کے پاس کیا نصاب کے قیمت سے زیادہ پیسے ہیں. اگر ہیں تو پھر وہ اس کے اوپر زکات کیلکولیٹ کرے گا. ٹھیک ہے, اس کے اندر ایک سوال بیچ میں آیا تھا جس کا کہ شاید میں نے اس کا سوال جواب صحیح نہیں دیا تھا. وہ یہ کہ ایک دم اگر بیلنس زیرو ہو گیا سال کے دوران, ٹھیک ہے, یعنی جس مثال کے طور پر ایک نوجوان نے جاب شروع کری اور اس کے پاس پہلی دفعہ نصاب کے بقدر پہلے پیسے آئے, اب اس نے اپنا کاؤنٹر سٹارٹ کر دیا, اب اگلے سال تو جو تاریخ اس کو یعنی جو اس کی زکات والی تاریخ تھی, تاریخ زکات اس کو کہتے ہیں, تو اس میں تو اس کے پاس اتنے پیسے ہیں جس کے اوپر اس کو زکات دینی چاہیے, لیکن سال کے دوران جو ہے نا بالکل زیرو اس کا بیلنس ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ تحصیل بہشتی زیور کے اندر ہی مفتی حضرات نے لکھا ہے کہ اگر بیلنس یعنی مال بالکل ختم ہو گیا نا تو پھر اس کا کاؤنٹر زیرو ہو گیا, یعنی کاؤنٹر ریسٹ ہو گیا اس کا. ٹھیک ہے, تو لکھا ہے کہ اگر سارا مال ختم ہو جائے اور اس کے بعد پھر مال ملے تو جب پھر ملے گا اس وقت سے سال کا حساب کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو گویا کہ جب اب اس کو دوبارہ جب مال ملا نا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر, تو اب وہ دوبارہ سے کاؤنٹر اپنا سٹارٹ کرے گا. ٹھیک ہے, لیکن مفتی رفیع عثمانی صاحب نے یہ بات یہاں پہ ایڈریس نہیں کری تھی. یہاں پہ انہوں نے خالی اتنا کہا تھا کہ کم ہو یا زیادہ ہو اس کا اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے بس اسی کو اس وقت کور کر دیا تھا. اس کے بعد پھر ٹاپک تھا اموال زکوٰۃ کون کون سے ہیں. تو یہاں سے ہم آج شروع کرتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے کہ اس نے ہر ہر چیز پر, یہ پیج نمبر 10 پر ہے, ہر ہر چیز پر زکوٰۃ فرض نہیں فرمائی, ورنہ مال کی تو بہت ساری قسمیں ہیں جن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے وہ یہ ہیں. نمبر 1, نقد روپیہ, چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو, چاہے وہ نوٹ ہو یا سکے ہوں. ٹھیک ہے, یعنی کیش جس کو ہم کہتے ہیں, اور کیش جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے, آپ کے پاس جیب میں بھی ہو سکتا ہے, آپ کے والیٹ میں بھی ہو سکتا ہے, آپ کے بستر کے ایک گدے کے نیچے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یا آپ نے کسی کو دیا ہوا ہو, ایسے بھی ہو سکتا ہے, تو وہ کیش ہے. ٹھیک ہے, چاہے کسی بھی شکل میں ہو. دوسرا سونا چاندی, ٹھیک ہے, یعنی گولڈ اینڈ سلور, یہ دو جو دھاتیں ہوتی ہیں, منرلز कहलाते हैं या धातें कहलाते हैं, ये दो धातें चाहे वो जेवर की शक्ल में हो, सिक्के की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो, जैसे कि लोग सोने के बिस्किट खरीद लेते हैं या सोने के कॉइन्स आजकल खरीद लेते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं इन चीजों के ऊपर ज़कात फर्ज है। निसाब से कम के ऊपर तो ज़कात होती ही नहीं है ना श्वेता, ज़कात निसाब से ज्यादा होंगे तो अगर फिनिश क्या अगर फिनिश न हो पर हिसाब से कमी हो, समझा नहीं है आपका सवाल, में दोबारा से इसको लिखिएगा जरा, ठीक है। तो सोना चांदी चाहे वो जेवर की शक्ल में, ठीक है। तो बाज लोगों के जहनों में ये रहता है कि जो खवातीन का इस्तेमाल का जेवर है उस पर ज़कात नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है, ठीक है। यानी कुछ अंडरस्टैंडिंग लोगों की कुछ लोगों की बन गई है, मेरे तो ऐसे तजुर्बे में ऐसे लोग नहीं आए, लेकिन मुफ्ती साहब भी फरमा रहे थे कि ऐसे कुछ लोगों के जहन में बात आ गई है कि जो इस्तेमाल का जेवर है, यानी शायद घर के अंदर जो खवातीन जेवर रखती हैं ना, जिसको कि वो कभी दावत में पहन के जाती हैं या कभी घर में ही पहन लेती हैं, तो उसको वो इस्तेमाल का जेवर समझती हैं, तो समझते हैं कि चूंकि इस्तेमाल वाली चीजों के ऊपर ज़कात नहीं होती इसलिए इस्तेमाल का जेवर जो है उस पर ज़कात नहीं होती। ऐसा नहीं है, ठीक है। सोना और चांदी जो है ना, इसके अंदर इस्तेमाल और बगैर इस्तेमाल का कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो चाहे वो आपने बैंक के लॉकर में रखा हुआ हो, चाहे आप उसको रोजाना पहनती हो, कोई फर्क नहीं है दोनों के दरमियान, ठीक। लेकिन फरमाते हैं कि अलबत्ता सिर्फ सोने और चांदी के जेवर पर ज़कात वाजिब है, लेकिन अगर सोने चांदी के अलावा किसी और धात का जेवर है, चाहे प्लैटिनम ही क्यों ना हो, उस पर ज़कात वाजिब नहीं है, ठीक है। तो प्लैटिनम जो है वो बहुत ही कीमती धात समझी जाती है, लेकिन उसके ऊपर ज़कात नहीं है। इसी तरह हीरे, हीरा तो जाहिर है सोने से भी ज्यादा कीमती होता है, लेकिन हीरे जवाहरात पर भी ज़कात नहीं है, ठीक है। यानी जवाहरात किनको कहते हैं, जैसे रूबी है, एमरल्ड है और इस तरह के जो कीमती पत्थर होते हैं उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उनके ऊपर ज़कात नहीं है, जब तक के तिजारत के लिए ना हो बल्कि जाती इस्तेमाल के लिए। यानी एमरल्ड किसी औरत ने अपने घर में रखा हुआ है, रूबी रखी हुई है और उस तरह की जो होती है स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स जिनको कहते हैं, तो वो अपने यानी अपने पहनने के लिए रखी हुई है, तिजारत की नीयत से नहीं रखी हुई है, ठीक है। तो उनके ऊपर ज़कात नहीं होगी। तिजारत की नीयत से रखी है तो वो तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट मामला हो गया, क्योंकि वो माल तिजारत कहलाएगा, ठीक है। अब वाले ज़कात में अकल ना चलाए। अब जाहिर यहां पर आकर के हमारे जहन में सवाल आता है कि भाई प्लैटिनम जब इतना कीमती चीज है और हीरा उससे भी ज्यादा कीमती चीज है, तो उस पर क्यों नहीं ज़कात है, ये तो बात समझ में नहीं आती। तो इसके ऊपर उन्होंने, मुफ्ती वकील हमारे साहब ने भी इसको एड्रेस किया है कि भाई इबादत जो होती है ना, वो अल्लाह ताला के एग्जैक्ट हुक्म के मुताबिक की जाती है, ठीक है। उसके अंदर कमी और ज्यादती नहीं की जा सकती कि भाई हमारा दिल चाहता है कि ज्यादा इबादत करें, फर्ज नमाज को हम चार की बजाय छह रकअत पढ़ लिया करें, ठीक है। हम ज्यादा मुत्तकी हैं, ज्यादा अल्लाह ताला के करीब होना चाहते हैं, तो जोहर की नमाज जो है वो कोई कहे कि मैं छह रकअत पढ़ लिया करूंगा, ठीक है, तो उसकी जोहर होगी नहीं, होगी ही नहीं, ठीक है। उसी तरह अगर कोई कहे कि जी मेरा कुछ मुश्किल हो रही है मुझे, तो मैं चार की जगह आज से तीन रकअत जोहर पढ़ा करूंगा, तो उसकी भी जोहर नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें इबादत जो होती है ना, उसमें अल्लाह ताला की तरफ से फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स्ड जो है वो डेफिनेशंस हैं, उनमें कमी बेशी नहीं की जा सकती। तो इसमें उन्होंने बहुत प्यारी सी एक मिसाल लिखी है, माशाल्लाह सादी सी, कि मसलन कोई शख्स ये कहे कि भाई एक आदमी हवाई जहाज में फर्स्ट क्लास के अंदर सफर करता है और उस सफर में उसको कोई मुशक्कत भी नहीं होती, मगर उसकी नमाज आधी हो जाती है, क्योंकि जब जहाज का सफर करता है तो शरी मकदार की तो वो सफर कर लेता है, राइट, 48 माइल्स जो शरी जो भी होती है उसकी, तो वो तो बिजनेस क्लास में सफर कर रहा है, फर्स्ट क्लास में सफर कर रहा है, लेकिन वो चार रकअत की दो रकअत पड़ता है। लेकिन मैं तो कराची में बस के अंदर बड़ी मुशक्कत के साथ सफर करता हूं, मेरी नमाज क्यों आधी नहीं होती, ठीक है। तो इन सब का एक ही जवाब है, वो ये है कि ये तो अल्लाह ताला के बनाए हुए इबादत के अहकाम है, इबादत में इन अहकाम की पाबंदी करना जरूरी है, वरना वो काम इबादत नहीं रहेगा। फिर उन्होंने कौन मिसाल दी कि कोई शख्स कहे कि इसकी क्या वजह है कि नौ ज़िलहज्जा ही को हज होता है, मुझे तो आसानी है कि आज जाकर हज कराऊं और एक दिन के बजाय अरफात में तीन दिन कायम करूं, ठीक है। अब अगर वो शख्स एक दिन की बजाय तीन दिन भी वहां बैठा रहेगा, तब भी उसका हज अदा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इबादत का जो तरीका बताया था उसके मुताबिक उसने नहीं किया, ठीक है। तो ये ज़कात की इबादत है, तो अल्लाह ताला ने जब सोने और चांदी के ऊपर ज़कात रखी है तो सोने और चांदी पर ही ज़कात है, ठीक है। तब उसके अंदर हम ऐड कर देंगे कि प्लैटिनम पर भी होनी चाहिए, तो वो फिर बिदअत भी कहलाएगी और इबादत होगी नहीं, ठीक है। ये टॉपिक हो गया। नेक्स्ट पेज पे इन्होंने सामान्य तिजारत की कीमत के तायुन का एक तरीका बताया, تو خواتین نے تو یہ طریقہ ڈسکس نہیں کیا تھا کیونکہ خواتین عمومی طور پر تجارت وغیرہ نہیں کرتی ہیں, لیکن مردوں میں اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ کبھی مرد جو ہے جو نوکری پیشہ ہوتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں انہوں نے انویسٹمنٹ کری ہوئی ہوتی ہے, کوئی دکان وغیرہ بھی ساتھ لے کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہے, یا یہ کہ کچھ ہوں گے ہو سکتا ہے دکان چلانے والے لوگ بھی. تو بہت ہی آسان الفاظ میں انہوں نے لکھا ہے کہ دوسری چیز جس پر زکات فرض ہے وہ ہے سامان تجارت. بس کسی کی دکان میں جو سامان برائے فروخت رکھا ہوا ہے اس سارے اسٹاک پر زکات واجب ہے. ٹھیک ہے, جو آپ نے خریدا ہے اسٹاک اپنی دکان پہ رکھا اور وہ اسٹاک جو ہے وقتاً فوقتاً آپ نکالتے رہتے ہیں تو وہ آپ کی ملکیت ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر آپ کو زکات دینا ہوگا کیونکہ وہ آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے سارا اسٹاک. البتہ اسٹاک کی جو قیمت آپ لگاتے ہیں تو قیمت لگاتے ہوئے اس بات کی گنجائش ہے کہ آدمی زکات نکالتے وقت یہ حساب لگائے کہ اگر میں پورا اسٹاک اکٹھا فروخت کروں تو بازار میں اس کی کیا قیمت لگے گی. ٹھیک ہے, ابھی انہوں نے تین ڈفرنٹ ٹائپس کی پرائسز بتائی ہیں. ادھر کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک ریٹیل پرائس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ریٹیل پرائس وہ ہوتی ہے نا جب کوئی کسٹمر آتا ہے کہ مجھے دو چیزیں خریدنی ہے آپ سے, تو دو کنگیاں خریدنی ہیں, دو جو ہے وہ آپ سے یعنی دودھ کے ڈبے خریدنے, تو آپ اس کو جو پرائس دیتے ہیں نا پرائس پر دیتے ہیں وہ ریٹیل پرائس کہلاتی ہے. دوسری ہول سیل پرائس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہول سیل پرائس کیا ہوتی ہے کہ آپ جو چیزیں خرید کر کے لائے اپنی دکان پہ رکھنے کے لیے وہ آپ کسی ہول سیل مارکیٹ سے خرید کے لاتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں خرید کے لاتے ہیں, ہزار کنگیاں خرید کے لائے فار ایگزامپل اگر آپ کس قسم کی دکان ہے, تو ہزار کنگیاں آپ کو ریٹیل پرائس میں نہیں ملتی بلکہ ہول سیل پرائس میں ملتی ہیں جو کہ بہت کم پرائس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جبھی پھر پروفٹ بناتے ہیں اس کے اوپر ریٹیل پرائس زیادہ رکھ کر کے. ٹھیک ہے, تیسری صورت یہ ہے کہ پورا اسٹاک اکٹھا فروخت کرنے کی صورت میں کیا قیمت لگے گی. یہ کب ہوتا ہے, یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنا بزنس بند کرنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے, آپ کا بزنس نہیں چل رہا یا آپ نے کوئی اور بزنس کرنے کا ارادہ کر لیا تو آپ کرنٹ بزنس کو آپ کلوز کرنا چاہتے ہیں, تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنا پورا اسٹاک جو ہے نا وہ کسی کو فروخت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, تو اس کے لیے آپ ایک تیسری پرائس لگاتے ہیں. یہ پرائس نہ ریٹیل پرائس ہوتی ہے نہ یہ ہول سیل پرائس ہوتی ہے, بلکہ یوزلی ان دونوں کے درمیان کی ایک پرائس ہوتی ہے. لہذا جب دکان کے اندر جو مال ہے اس کی زکات کا حساب لگایا جا رہا ہو تو اس کی گنجائش ہے کہ تیسری قیمت لگائی جائے, رائٹ, یعنی جس کو کہ بزنس بند کرنے والی قیمت کہا جائے. وہ قیمت نکال کر پھر اس کا 2.5% زکات نکالنی ہوگی. البتہ احتیاط اس میں ہے کہ عام ہول سیل قیمت سے حساب لگا کر اس پر زکات ادا کر دی جائے. اچھا نہیں, ہول سیل پرائز جو ہے وہ اس پرائز سے تھوڑی زیادہ ہی ہوتی ہے, تو احتیاط جو ہے نا وہ ہول سیل قیمت کے اندر ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے جو ہے نا بہت ہی یعنی آسان والا مسئلہ بتایا ہے کہ جو مکمل اسٹاک کو اگر آپ فروخت کرنے کا ارادہ کر لیں تو وہ والی پرائس بھی لگا سکتے ہیں, گنجائش ہے اس کے اندر. یہ سب سے آسان اوپینین ہے. ٹھیک ہے, لیکن دوسرا جو احتیاط والا اوپینین انہوں نے بتایا وہ ہول سیل پرائس والا اوپینین ہے جو کہ اس سے زیادہ ہوتی ہے پرائس, یعنی آپ کو زیادہ زکات نکالنی ہوگی اگر آپ ہول سیل پرائس لیں گے. لیکن ایک اور اوپینین بھی ہے جو کہ دراصل یہاں مہیش زیور میں لکھا ہوا ہے, اور یہاں انہوں نے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے پڑھا تھا تو انہوں نے ریٹیل پرائس لکھی تھی کہ ریٹیل پرائس فتوا یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ زکات نکالیں. ٹھیک ہے, تو ریٹیل پرائس ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہوتی ہے چیز کی. اینی ویز, تو تینوں اوپینین ہیں. اب کیونکہ یعنی محقق مفتی حضرات کا ہمارے پاس ایک اوپینین ہے کہ ہم یہ تیسری والی پرائس لے سکتے ہیں, تو اگر کسی کے لیے تنگی ہو مشکل ہو تو وہ جو ہے وہ سب سے آسان والا اوپینین ڈیفینیٹلی دے سکتا ہے. تو علماء کی اس بات کے اوپر اعتماد کرنا یہ بھی ہمارا یعنی عوام کے لیے یعنی یہ ضروری ہے کہ علماء کے اوپر اعتماد کر کے ان کے بتائے ہوئے اس کو لے کر کے چلیں. البتہ احتیاط بھی انہوں نے بتا دی ہے. ٹھیک ہے, تو جو احتیاط کرنا چاہے وہ کریں, زیادہ ثواب کمانے کی نیت سے بھی کر سکتا ہے بیکاز یہ بھی یعنی شریعت کا ہی حکم کہلائے گا, اپنی طرف سے کوئی ذاتی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اب اگلا ٹاپک ہے مال تجارت میں کیا کیا داخل ہے. یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو اس میں سوال یا اشکال رہتا ہے, تو وہ ہم پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. کہ اس کے علاوہ مال تجارت میں ہر وہ مال شامل ہے جس کو آدمی نے بیچنے کی غرض سے خریدا ہو. ٹھیک ہے, بیچنے کی غرض سے خریدا ہو, لہٰذا اگر کسی شخص نے بیچنے کی غرض سے کوئی پلاٹ خریدا یا زمین خریدی یا کوئی مکان خریدا یا گاڑی خریدی اور اس مقصد سے خریدی کہ اس کو بیچ کر نفع کماؤں گا, تو یہ سب مال تجارت میں داخل ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ الفاظ ہیں وہ یہ کیا ہیں کہ بیچنے کی غرض سے کوئی چیز خریدی. ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर लें। अब वो कोई चीज, कोई भी चीज हो सकती है, चाहे वो रूबी हो, डायमंड हो, प्लैटिनम हो, ठीक है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो घर हो, कुछ भी हो, वो अब बेचने की गर्ज से खरीदा था। तो ये मान लेते जा रहे थे डेफिनेशन है शरीयत के अंदर। लिहाजा आगे फरमाते हैं, लिहाजा अगर कोई प्लॉट, कोई जमीन, कोई मकान खरीदते वक्त शुरू ही में ये नियत की थी कि मैं उसको फरोख्त करूंगा, तो इसकी मालियत पर ज़कात वाजिब है, यानी उसकी जो मार्केट वैल्यू है, मालियत से मुराद मार्केट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू तारीख ज़कात के दिन। ठीक है, बहुत से लोग वो होते हैं जो इन्वेस्टमेंट की गर्ज से प्लॉट खरीद लेते हैं और शुरू ही से ये नियत होती है कि जब उस पर अच्छे पैसे मिलेंगे तो उसको फरोख्त कर दूंगा और फरोख्त करके इसे नफा कमाऊंगा, तो इस प्लॉट की मालियत पर भी ज़कात वाजिब है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की नियत, ठीक है, नियत ही बेचने की थी। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप बेच करके प्रॉफिट कमाएंगे आगे। लेकिन अगर प्लॉट इस नियत से खरीदा कि अगर मौका हुआ तो उस पर रिहायश के लिए मकान बना लेंगे, या मौका होगा तो उसको किराए पर चढ़ा देंगे, या कभी मौका होगा तो उसको फरोख्त कर देंगे, तीनों नियतें राइट, कोई एक वाजह नियत नहीं बल्कि वैसे ही खरीद कर डाल दिया है। अब इसमें यह भी एहतमाल है कि किराए पर चढ़ा देंगे और यह भी एहतमाल है कि फरोख्त करेंगे, तो इस सूरत में इस प्लॉट पर ज़कात वाजिब नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस जुमले से बहुत सारे लोगों के सवाल आपके का जवाब इसमें मिल गया होगा। ठीक है, तो तीन नियतें हैं ना आपकी और आप क्लियर नहीं है, बिकॉज आपने खरीदते वक्त जो है वो स्पेसिफिकली उसको बेचने की नियत नहीं रखी हुई है। ठीक है, वाहिद बेचने की नियत, ऐसा नहीं है आपका मामला, तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। लिहाजा ज़कात सिर्फ इस सूरत में वाजिब होती है जब खरीदते वक्त ही उसको दोबारा फरोख्त करने की नियत हो। यहां तक के अगर प्लॉट खरीदते वक्त शुरू में यह नियत थी कि उस पर मकान बनाकर रिहायश इख्तियार करेंगे, ठीक है, बाद में इरादा बदल गया और ये इरादा कर लिया कि अब उसको फरोख्त करके पैसे हासिल करेंगे, तो महज नियत और इरादे की तब्दीली से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बाकी जितने सवाल रह गए थे किसी के जहन में, उनका जवाब इंशाल्लाह इस जुमले से मिल गया कि महज नियत और इरादे की तब्दीली से फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आप इस प्लॉट को वाकईतन फरोख्त नहीं कर देंगे और उसके पैसे आपके पास नहीं आ जाएंगे, उस वक्त तक उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। ठीक है, तो जब पैसे आ जाएंगे तो फिर तो वो कैश में कन्वर्ट हो गया ना, जब आपने उसको बेच दिया तो अब वो प्लॉट जो है वो कैश में कन्वर्ट हो गया और कैश के ऊपर तो ज़कात होती है। ठीक है, बहरहाल हर वो चीज जिसे खरीदते वक्त उसको फरोख्त करने की नियत हो वो माल तिजारत है और इसकी मालियत पर 2.5% के हिसाब से, फीसद के हिसाब से ज़कात वाजिब है। ठीक है, किस दिन की मालियत मोतबर होगी, ये बात भी याद रखें कि मालियत उस दिन की मोतबर होगी जिस दिन आप ज़कात का हिसाब कर रहे हैं। मसलन एक प्लॉट आपने 1,00,000 रुपए में खरीदा था और आज उस प्लॉट की कीमत 10,00,000 हो गई, अब 10,00,000 पर 2.5% के हिसाब से ज़कात निकाली जाएगी, 1,00,000 पर नहीं निकाली जाएगी। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह काफी मसला आसान हो जाएगा बहुत सारे लोगों के लिए। कोई घर रेंट पर दिया उस पर भी ज़कात होगी, हाँ, जो रेंट मिलता है ना वो चूंकि आपको कैश की शक्ल में मिलता है ना रेंट, तो उस कैश के ऊपर ज़कात होगी। इसको उन्होंने शायद अलग से भी डिस्कस किया है रेंट के ऊपर, लेकिन उस घर के ऊपर नहीं होगी, बिकॉज घर को आप नहीं बेच रहे, आप घर को सिर्फ किराए पे चढ़ा रहे हैं, तो किराए पे चढ़ाने से जो आपको कैश मिलता है, ठीक है, वो कैश कैश है, ठीक है, नकद माल है, उसके ऊपर ज़कात होगी। बाकी ये कि कंपनी के शेयर्स पर ज़कात का हुक्म, तो बहुत सारे लोगों ने शेयर्स वगैरह खरीदे होते हैं तो उसको भी हम देख लेते हैं, बहुत आसान सा है इंशाल्लाह ये भी कि कंपनी के शेयर्स पर भी, शेयर्स भी सामान्य तिजारत में दाखिल हैं और उसकी दो सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स इस मकसद के लिए खरीदे हैं कि इसके जरिए कंपनी का मुनाफा यानी डिविडेंड्स हासिल करेंगे और उस पर हमें सालाना मुनाफा कंपनी की तरफ से मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये तो एक नियत है आपकी शेयर खरीदने की। दूसरी नियत यह है या दूसरी सूरत यह है कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स कैपिटल गेन के लिए खरीदे, यानी नियत यह है कि जब बाजार में उनकी कीमत बढ़ जाएगी तो उनको फरोख्त करके नफा कमाएंगे। ठीक है, अगर दूसरी सूरत है यानी शेयर्स खरीदते वक्त शुरू ही में उनको फरोख्त करने की नियत थी, तो इस सूरत में पूरे शेयर्स की पूरी बाजारी कीमत पर ज़कात वाजिब होगी। ठीक है, यानी तारीख ज़कात में जो उन शेयर्स की जो आपने खरीदे हुए हैं तो उनकी जो बाजारी कीमत होगी, मार्केट वैल्यू, उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। مثلا آپ نے 50 روپے کے حساب سے شیئرز خریدے اور مقصد یہ تھا کہ جب ان کی قیمت بڑھ جائے گی تو ان کو فروخت کر کے نفع حاصل کریں گے. اس کے بعد جس دن آپ نے زکات کا حساب نکالا اس دن شیئرز کی قیمت 60 روپے ہو گئی, تو اب 60 روپے کے حساب سے ان شیئرز کی مالیت نکالی جائے گی اور اس پر 2.5% کے حساب سے زکات ادا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ تو اس وقت ہے جب آپ نے بالکل جو ہے نا وہ شیئرز کو بیچنے کی نیت سے خریدا, تو شیئرز جو ہے وہ آپ کے سامان تجارت ہو گئے. ٹھیک ہے, تو شیئرز کو پھر اس طرح سے آپ ان کی مارکیٹ ویلیو نکال کر کے اس کو زکات کیلکولیٹ کر لیں گے. دوسری یعنی جو پہلی صورت تھی, لیکن اگر پہلی صورت ہے یعنی آپ نے کمپنی کے شیئرز اس لیے سے خریدے تھے کہ کمپنی کی طرف سے اس پر جو سالانہ منافع ملتا رہے گا اور فروخت کرنے کی نیت نہیں تھی, تو اس صورت میں آپ کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ یہ دیکھیں کہ جس کمپنی کے یہ شیئرز ہیں اس کمپنی کے کتنے اثاثے جامد ہیں. ٹھیک ہے, جن کو فکسڈ ایسٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مثلاً فکسڈ ایسٹس کیا ہوتے ہیں, بلڈنگ, مشینری, کاریں وغیرہ, اور کتنے اثاثے نقد سامان, تجارت اور خام مال را مٹیریل کی شکل میں ہیں. یہ معلومات کمپنی ہی سے حاصل کی جا سکتی ہیں. غالباً جو بیلنس شیٹ ہوتی ہے کمپنی کی اس کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو کمپنی کے اندر دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, ایک فکس ایسٹس ہوتے ہیں اور دوسرے جو ہے وہ یعنی لکوڈ ایسٹس ہوتے ہیں. تو ان کے اندر نقد سامان ہو گیا, سامان تجارت ہو گیا اور را مٹیریل وغیرہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں. مثلاً فرض کریں کہ کسی کمپنی کے ساتھ تو کسی کمپنی کے ساتھ 60% اثاثے نقد سامان, نقد سامان تجارت, خام مال اور تیار مال کی صورت میں ہیں, اور 40% اثاثے بلڈنگ, مشینری اور کار وغیرہ کی صورت میں ہیں. ٹھیک ہے, تو اس صورت میں آپ ان شیئرز کی بازاری قیمت لگا کر اس کی 60% قیمت پر زکات ادا کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے پورے جو شیئرز خریدے تھے نا وہ بیچنے کی نیت سے نہیں خریدے تھے, اپنے کیپٹل, اپنے ڈیویڈنس کی نیت سے خریدے تھے. تو اب جو ہے نا اس کمپنی کے جو ٹوٹل ہیں لکوڈ ایسٹس, تو اگر وہ 40% لکوڈ ایسٹس, سوری 60% اگر لکوڈ ایسٹس ہیں اس مثال کے حساب سے, تو آپ بھی اس شیئرز کی جو مارکیٹ ویلیو نکالیں گے اس مارکیٹ ویلیو کا صرف 60% کے اوپر زکات کیلکولیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, مثلا شیئرز کی قیمت 60 روپے تھی اور کمپنی کے 7% اثاثے قابل زکات تھے اور 40% اثاثے ناقابل زکات تھے, یعنی فکس ایسٹس جو ہوتے ہیں وہ ناقابل زکات ہوتے ہیں. تو اس صورت میں آپ اس شیئرز کی پوری قیمت یعنی 60 روپے کی بجائے 36 روپے پر زکات ادا کریں گے. اور اگر کسی کمپنی کے اثاثوں کی تفصیل معلوم نہ ہو سکے تو اس صورت میں احتیاطاً ان شیئرز کی پوری بازاری قیمت پر زکات ادا کر دی جائے. شیئرز کے علاوہ اور جتنے فائنینشیل انسٹرومنٹس ہیں, چاہے وہ بانڈز ہوں یا سرٹیفکیٹس ہوں, یہ سب نقد کے حکم میں ہیں, ان کی اثر قیمت پر زکات واجب ہے. اگر معلوم نہ ہو سکے بالکل یہ کمپنی والے بتانے سے انکار کر دیں یا کوئی اور مسئلہ ہو, تو آپ احتیاطاً جو ہے وہ جتنے شیئرز ہیں اتنے کی ٹوٹل کے اوپر یعنی آپ نکال دیں زکات, تو کم از کم نقصان سے بچ جائیں گے, آخرت کے احتیاط ہو جائے گی اس کے اندر. کارخانے کی اشیاء پر زکات, یہ بھی انہوں نے ماشاء اللہ بہت اچھے عرصے سمجھایا ہے, لیکن ان کو پھر ہم ابھی پڑھتے نہیں ہیں, بہت سارے ٹاپکس پڑھنے. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگ دیکھیے گا اگر کسی کا ایسا مسئلہ ہے کارخانے کے اشیاء پر زکات کا. اچھا, واجب الوصول قرضوں پر زکات. ٹھیک ہے, یعنی وہی جو اکاؤنٹ ریسیویبلس جو چیزیں کہلاتی ہیں, تو کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ بہت سی رقمیں وہ ہوتی ہیں جو دوسروں سے واجب الوصول ہوتی ہیں. مثلاً دوسروں کو قرض دے رکھا ہے, مثلاً مال ادھار فروخت کر رکھا ہے اور اس کی قیمت ابھی وصول ہونی ہے, تو جب آپ زکات کا حساب لگائیں اور اپنی مجموعی مالیت نکالیں تو بہتر یہ ہے کہ ان قرضوں کو اور واجب الوصول رقموں کو آج ہی آپ اپنی مجموعی مالیت میں شامل کر لیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ جو زکات کا ٹیبل بنا رہے ہیں نا, جیسے کہ پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ اس کے جو سیکنڈ لاسٹ پیج کے اوپر انہوں نے ایک باقاعدہ ٹیبل بنایا ہوا ہے قابل زکات اثاثے. ٹھیک ہے, جس کو ہم نے زکاتبل ایسٹس کا نام دیا تھا انگلو لینگویج کے اندر, انگلش پلس اردو لینگویج ہو گیا رائٹ, تو قابل زکات اثاثے, تو اس میں آپ اکاؤنٹ ریسیویبلس کا بھی ایک یعنی گول بنائیں. ٹھیک ہے, اور اس کا اکاؤنٹ ریسیویبلس کو بھی اسی وقت شامل کر لیں ہر سال میں. ٹھیک ہے, تو آسان یہی ہے کہ اکاؤنٹ ریسیویبلس کو ایڈ کریں اپنے زکاتبل ایسٹس کے اندر اور اس کے اوپر زکات کیلکولیٹ کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا وہ آپ کے لیے آسان رہے گا. لیکن فرماتے ہیں کہ اگرچہ شرعی حکم یہ ہے کہ جو قرضے ابھی وصول نہیں ہوئے تو جب تک وہ وصول نہ ہو جائے اس وقت تک شرعاً ان پر زکات کی ادائیگی واجب نہیں ہوتی ہے, لیکن جب وہ وصول ہو جائیں تو جتنے سال گزر چکے ہیں ان تمام پچھلے سالوں کی بھی زکات ادا کرنی ہوگی. مثلا فرض کریں کہ آپ نے ایک شخص کو 1,00,000 روپیہ قرض دے رکھا تھا، 5 سال کے بعد وہ قرض آپ کو واپس ملا، تو اگرچہ اس 1,00,000 روپے پر ان 5 سالوں کے دوران تو زکات کی ادائیگی واجب نہیں تھی، لیکن جب وہ 1,00,000 روپے وصول ہو گئے تو اب گزشتہ 5 سالوں کی بھی زکات دینی ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہر سال جو پیچھے کے 5 سال ہیں نا، ان میں آپ 1,00,000 ملٹیپلائی بائی 0.025 کریں گے، اور اس کو جو ہے وہ 5 سے ملٹیپلائی کریں گے، تب جو ہے نا وہ 5 سال کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کی زکات کیلکولیٹ کر پائیں گے، اور پھر آپ کو وہ پوری زکات دینی ہوگی. لیکن یہ جو ہے نا وہ مشکل کام ہے، بیکاز یوزلی آپ جو قرضے دیتے ہیں وہ صرف ایک بندے کو نہیں دیتے ہیں، 1,00,000 نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ کئی بندوں کو کے پاس کئی کی چیزیں پھنسی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ کافی کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہو سکتا ہے. اس وجہ سے آسانی یہی ہے کہ ہر سال جو ہے نا اکاؤنٹ ریسیویبلس کا کالم بھی رکھیں، بلکہ اکاؤنٹ ریسیویبلس کی روز رکھیں، اور ان کو ہر سال ہی ایڈ کرتے رہیں اپنے ایسٹس کے اندر ہی. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا واجب الوصول قرضوں کی. اب قرضوں کی منہائی والا معاملہ، منہائی کہتے ہیں ڈیڈکشن کو. ٹھیک ہے، اب دوسری طرف یعنی پیج نمبر 16 کے اوپر کہ قرضوں کی منہائی میں کہتے ہیں کہ دوسری طرف یہ دیکھیں کہ آپ کے ذمے دوسرے لوگوں کے کتنے قرض ہیں، اور پھر مجموعی مالیت میں سے ان قرضوں کو منہا کر دیں. منہا کرنے کے بعد جو باقی رقم بچے وہ قابل زکات رقم ہے، پھر اس کا 2.5% نکال کر زکات کی نیت سے ادا کریں. بہتر یہ ہے کہ جو رقم زکات کی بنے اتنی رقم الگ نکال کر محفوظ کر لیں، پھر وقت فوقتاً اس کو مستحقین میں خرچ کرتے رہیں. بہرحال زکات کا حساب لگانے کا یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے، زکات جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے جتنی زکات کیلکولیٹ کر لیا نا تو اب آپ کو آج ہی جو ہے وہ سب کو دینا، یعنی مستحقین میں زکات تک پہنچا دینا بھی ضروری ہے. بلکہ اگر آپ کے پاس کوئی مستحق زکات موجود ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ مستحق زکات ہے، تو اس وقت تو آپ کو اس کو دے دینا ضروری ہے. بلکہ اگر آپ نے نہیں دیا تو گناہ کا کام ہوگا، کیونکہ اس کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے کہ مستحق زکات کو جاننے کے باوجود آپ زکات جو ہے وہ اپنے پاس بچا کر کے رکھیں اور نہ پہنچائیں مستحق زکات کو، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی یہ حرام کی جیسا ہے، اور حرام کے اوپر اور مکروہ تحریمی کے اوپر یعنی گناہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کس کو پہنچائے، بھائی ذرا تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، ذرا لوگوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ کیلکولیٹ کر کے رکھ لیں، اور پھر وقتاً فوقتاً جو ہے وہ زکات جیسے جیسے آپ کے سامنے لوگ مستحق آتے جائیں ان کو آپ دیتے جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ کر سکتے ہیں. اگر قرضے سے گھر لیا تو کیا اس قرضے کو نصاب سے منہا کر سکتے ہیں؟ قرضے پر گھر لیا، اچھا، یعنی ابھی آپ کو گھر کی جو ہے وہ پیمنٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں سوال ہوا بھی تھا مفتی صاحب کے سامنے کہ جتنا جو ہے وہ اگر آپ کو انہوں نے گھر کا مالک بنا دیا ہے تو جتنا اس یعنی کیا تھا اس کا جواب، ابھی یاد نہیں آ رہا. یعنی ابھی آپ کو پیمنٹس کرنی ہے نا، آپ کی انسٹالمنٹس رہتی ہیں. ہاں، اس کے لیے اتنا تھا کہ جو انسٹالمنٹ ابھی آپ کے اوپر واجب ہو چکی ہے، کرنٹلی آپ کے اوپر واجب ہو چکی ہے، صرف آپ اس کو ڈیڈکٹ کریں گے. ٹھیک ہے، آگے کی انسٹالمنٹس کو آپ ڈیڈکٹ نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ جی آپ نے قرض کے اوپر جو گھر لیا ہوا ہے وہ 30,00,000 روپے کا یا 3 کروڑ کا آج کل تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ 3 کروڑ کو جو اپنے مال میں سے سبٹریکٹ کر دیں گے تو پھر آپ کے پاس تو یوزلی مطلب کسی کے پاس 3 کروڑ روپے جمع نہیں ہوتے ہیں، تو آپ کو کبھی بھی زکات نہیں دیں گے کئی سالوں تک. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہوتا. جو آپ کے پاس اس وقت کی انسٹالمنٹ رائٹ ناؤ آپ کے اوپر واجب ہو چکی ہے، بیکاز منتھلی انسٹالمنٹس ہوتی ہیں، کبھی 6 منتھلی انسٹالمنٹس ہوتی ہیں، تو 6 منتھ والا جو اگر آپ کو وہ ٹائم لائن پہنچی ہوئی ہے نا جب آپ نے ابھی پیمنٹ کرنی ہے ان کو، تو آلریڈی جو آپ کے اوپر واجب ہو چکی. جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ٹیبل ہے لاسٹ پیج کے اوپر منہا کرنے والے قرضوں میں، تو اس میں انہوں نے ایک چیز لکھی ہے، بجلی کے بل وغیرہ، یوٹیلیٹی بلس جو زکات نکالنے کی تاریخ تک واجب ہو چکے ہوں، تو اسی کے اوپر اس کو بھی قیاس کر لیں کہ زکات یعنی تاریخ زکات پر جو آپ کے انسٹالمنٹ واجب ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، صرف اس کو ڈیٹیکٹ کریں گے. جس کو زکات دے رہے ہوں اس کو بتانا چاہیے یا ضروری نہیں ہے، یہ ایک الگ نیکسٹ ٹاپک ہے. تو ابھی آپ نے سوال کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، بتانا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کی نیت کرنی ضروری ہے کہ یہ جو میں اس کو دے رہا ہوں نا یہ زکات کی رقم ہے. دینے سے پہلے نیت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ نے کوئی پیسے اس کو دے دیے اور بعد میں نیت کر لی کہ نہیں یہ جو میں نے پیسے دیے تھے تو وہ زکات میں سے میں ڈیڈکٹ کر لوں گا اپنی، ایسا نہیں کر سکتے، وہ آپ کی زکات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو زکات دیتے وقت یا دینے سے پہلے آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ یہ جو میں اس بندے کو دے رہا ہوں نا وہ میں زکات سے دے رہا ہوں، اگرچہ کہ وہ آپ نے زکات ابھی کیلکولیٹ نہ بھی کری ہو، پیشنٹ زکات آپ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اندازہ ہے کہ اتنی رقم جو ہے نا وہ جب میں رمضان میں زکات کیلکولیٹ کروں گا فار ایگزامپل، تو اس وقت میری زکات جو ہے نا اتنی رقم سے زیادہ ہی بنے گی، تو آپ شعبان میں اتنی رقم کسی بندے کو دے سکتے ہیں زکات کی نیت کے ساتھ، یہ پیشگی زکات دینا کہلاتا ہے، لیکن اپنی نیت ضروری ہے لیکن بتانا اس کو ضروری نہیں ہے. اس موقع کے اوپر کسی نے سوال کیا تھا کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کو کہ آپ بتا نہیں رہی ہیں کہ زکات کی رقم ہے، لیکن وہ آپ کا کوئی ایسا رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے، اور وہ غیرت مند ہے ایسا کہ جی وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کو زکات دی جائے، ٹھیک ہے، تو جب آپ اس کو پیسے دیں گے تو وہ نا سمجھ جائے گا کہ آپ اس کو زکات دے رہے ہیں، اگرچہ کہ آپ اس کو بتا نہیں رہے کہ آپ اس کو زکات دے رہے ہیں، لیکن وہ سمجھ جائے گا کہ کیونکہ آپ اس کو پیسہ دے رہے ہیں نا تو یہ زکات ہی کا پیسہ ہوگا. تو اس کے اوپر ان کو بالکل اس وقت جو کلاس تھی ان کو یہ سمجھایا تھا کہ دیکھیں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے یہاں یہ ایک مسئلہ کریٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں کو نا ہدیہ تو دیتے ہیں کبھی آپس میں رشتے داروں کو یا دوست احباب کو جو کبھی ہدیہ دیتے ہیں نا، تو ہم صرف جو ہے نا کسی یعنی کسی چیز کی شکل میں دیتے ہیں، مثال کے طور پر ہم یعنی عورتیں ایک دوسرے کو جوڑے کی شکل میں ہدیہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مرد جو ہے وہ کبھی کسی کو پرفیوم کی شکل میں ہدیہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہدیہ جو ہے نا وہ پرفیوم میں ہم نے مقید کر دیا ہے، جوڑے میں ہم نے مقید کر دیا، یا بچوں کو ہدیہ دیتے ہیں تو ہم نے ٹوائز کے اندر مقید کر دیا، اب ہم اس کے علاوہ کوئی چوتھا نہیں چوتھی شکل نہیں رہی ہے ہدیے کی، ٹھیک ہے، تو ہم جب بھی ہدیہ دیتے ہیں کسی کو تو ہم ان شکلوں میں دیتے ہیں، تو اگر ہم کسی کو کیش ہدیہ دینے لگتے ہیں نا تو آٹومیٹکلی پتا لگ جاتا ہے کہ یار کچھ گڑبڑ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے نا کچھ گڑبڑ ہے، یہ لگتا ہے مجھے زکات دے رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کیش کو جو ہے نا ہدیے کی ڈیفینیشن میں سے نکال دیا، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے ہمارے ذہن میں توہمات بن گئے ہیں یا بنا دیے گئے ہیں کہ بھئی جہاں پہ پیسہ انوالو ہو گیا وہاں تو گڑبڑ شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، وہاں تو دنیا کی محبت شروع ہو گئی، اور ویسے دنیا کے بارے میں ہوتی ہے ان کے دنوں میں، لیکن کیش کا کام جو ہے نا اس کا ہم نے کچھ ایسا بنا دیا ہے کہ وہاں تو جو ہے کہ نا وہ ہیرا پھیری کا کام شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے نا ہم نے کیش کو اس پورے ڈیفینیشن میں سے باہر نکال دیا ہے. تو ایسا ہماری اپنی غلطی ہے، اس وجہ سے پھر ہم کسی ایسے بندے کو زکات دے بھی نہیں سکتے ہیں بغیر بتائے، وہ خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ یار آپ تو کچھ گڑبڑ ہے زکات ہی دے رہے لگتے ہیں مجھے، ٹھیک ہے، تو اس ٹرینڈ کو ہم چینج کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب مستحق ہوتا ہے نا تو جب اس کو ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کو چیزیں اٹھا کر کے دیتے رہے تو اس کی ضرورت تو پوری نہیں ہوگی، اس کا مسئلہ تو حل نہیں ہوگا، تو ہم کوئی فائدہ تو نہیں اس کو پہنچا رہے، تو فائدہ تو اس وقت ہوگا نا جب اس کے پھر ضرورت پوری ہو سکے، ٹھیک ہے، بہرحال تو ضرورت تو کیش سے پوری ہوتی ہے. قرض کی مثال قرضوں کی منہائی ہوگی، قرضوں کی دو قسمیں انہوں نے لکھی ہیں، تو یہ قسمیں وغیرہ، اچھا یہ ذرا وہ بھی ہے کہ فیکٹری وغیرہ کے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے بہت سارے قرضے لیے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر انہوں نے یعنی یوزلی جو بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، بڑے فیکٹری اونر ہوتے ہیں، تو ان کے قرضے تو ہوتے ہی بہت بڑے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ملینز کے انہوں نے قرضے لیے ہوئے ہوتے ہیں یا ہنڈریڈ اور تھاؤزنڈ کے قرضے لیے ہوتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ کہ فیکٹری اونر جو ہے وہ ملینئر ہے لیکن وہ تو کبھی بھی زکات نہیں دے گا کیونکہ اس کے اوپر تو آلریڈی ملینز کے قرضے چڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا انہوں نے جواب لکھا ہے کہ تجارتی قرضے کب منہا کیے جائیں گے، تو دیکھا جائے گا کہ اس نے جو قرضہ لیا ہے نا وہ کس کام کے لیے لیا ہوا ہے، اگر وہ فکس ایسٹس کے لیے لیا ہوا ہے تو اس کا یہ تصویر آپ دیکھ لیجیے گا اس کو، ٹھیک ہے، میں اس کو مزید نہیں دیکھ رہا ہوں. اچھا نیکسٹ ٹاپک میں شروع کرنا چاہ رہا تھا کہ مستحق کون ہوتا ہے، یعنی کس کو زکات دی جائے، یہ ہے پیج نمبر 17 کے اوپر، ٹھیک ہے، تو زکات مستحق کو ادا کریں، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ تم زکات نکالو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے آپ تو زکات یعنی زکات ادا کرو، تو ہمارا کام صرف زکات کیلکولیٹ کرنا نہیں ہے بلکہ ہمارا کام یہ بھی ہے کہ ہم صحیح جگہ پر زکات پہنچانے کا انتظام بھی کریں، تو اللہ تعالیٰ کا حکم اسی وقت پورا ہوگا جب ہم یہ دونوں کام کریں گے، کیلکولیٹ کرنا بھی اور زکات پہنچانا بھی، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بے شمار ادارے دنیا میں کام کر رہے ہیں، ان میں بہت سے ادارے ایسے بھی ہوں گے جن میں بسا اوقات اس بات کا لحاظ نہیں ہوتا کہ زکات کی رقم صحیح مصرف پر خرچ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اس لیے فرمایا کہ زکات ادا کرو، یعنی جو مستحق ہے زکات ہے اس کو ادا کرو. یہاں پر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ جی ہسپتال کو کیوں نہیں زکات دی جا سکتی، مدرسوں کو کیوں زکات دی جا سکتی ہے، کوئی کہتا ہے مدرسوں کو کیوں زکات دیں، ٹھیک ہے، تو اس کا ایک ہی جواب ہے، ٹھیک ہے، وہ جواب یہ ہے کہ بھائی کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ ہسپتال ہو، چاہے وہ کلینک ہو، چاہے وہ کوئی چیریٹی آرگنائزیشن ہو،
آپ زکات اس وقت اس ادارے کو ادا کر سکتے ہیں جب اس ادارے کے اندر ایسے لوگ ہوں جن پر آپ اعتماد کر سکتے ہو کہ وہ زکات کو شریعت کے شریع اصولوں کے مطابق خرچ کریں گے. ٹھیک ہے, جب آپ کو اعتماد ہو کہ اس ادارے میں ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کی زکات کو شریع اصولوں کے مطابق خرچ کریں گے, تب آپ اس ادارے میں زکات دے سکتے ہیں. اب وہ ادارہ چاہے کوئی مسجد ہو, چاہے کوئی مدرسہ ہو, چاہے کوئی ہسپتال ہو, چاہے کوئی چیریٹی آرگنائزیشن ہو, ٹھیک ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا. مدرسہ بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علماء کے اوپر اعتماد کرنا, علماء کی عزت کرنا, یہ تو بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, یہ عادت بہت زیادہ اس کے اوپر بات کرتا ہے. لیکن پھر بھی دنیا کے اندر علماء حق بھی ہوتے ہیں, علماء سو بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ علماء سو موجود نہیں ہوتے. تو کوئی ایسا مدرسہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کہ علماء سو چلا رہا ہو, اور وہاں مدرسے کے اندر زکات کا انتظام شرعی اصولوں کے مطابق نہ کیا جا رہا ہو. اگر ایسا معاملہ ہوگا تو آپ کی زکات صرف مدرسے میں دے دینے سے ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس مدرسے کے ساتھ آپ کا اتنی ریلیشن شپ ہونی چاہیے کہ آپ کو پتا ہو کہ وہاں کے جو انتظام کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا شریعت کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. خالی نام رکھا ہوا مدرسے کا, خالی دین کی کتابیں جو ہے انہوں نے پڑھائی ہوئی ہیں, یہ ایک شکل بنائی ہوئی ہے مدرسے کی. ٹھیک ہے, تو اس سے پھر لوگوں کے سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ بھائی ہسپتال میں بھی یہی معاملہ ہے. ہسپتال میں بھی اگر آپ زکات دے رہے ہیں تو کوئی ہسپتال میں ایسا نظام ہونا چاہیے, کوئی ایسے لوگ ہونے چاہیے جو کہ شریعت کی پابندی کرنے والے لوگ, تب تو آپ زکات دے سکتے ہیں, ورنہ آپ نہیں دے سکتے. ہسپتال کی میں آپ نے زکات دے دی, انہوں نے آپ کی زکات کی رقم سے سی ٹی اسکین مشین خریدی, بھائی سی ٹی اسکین مشین خریدنے سے آپ کی زکات ادا نہیں ہوئی, بیکاز کسی بندے کو آپ نے اس زکات کے مستحق شخص کو اس کا اونر نہیں بنایا. سی ٹی اسکین مشین کسی کی اونرشپ میں نہیں ہوتی ہے. کام تو بہت آپ نے نیکی کام کیا, آپ کو صدقے کا ثواب تو مل جائے گا, لیکن زکات ادا نہیں ہوگی. بستر خرید دیا ہسپتال کے لیے, ٹھیک ہے, زکات ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو زکات ادا کرنے کے لیے کسی مستحق زکات شخص کو اس کا مالک بنانا ضروری ہوتا ہے. تو اگر ایسے لوگ انتظامیہ میں موجود ہیں ہسپتال کی, تو بے شک آپ ہسپتال میں زکات دیں, ورنہ آپ وہاں پہ زکات نہیں دے سکتے. مستحق کون اس کے لیے دکھتے ہیں کہ شریعت نے اصول مقرر فرمایا ہے کہ زکات صرف ان اشخاص کو دی جا سکتی ہے جو صاحب نصاب نہ ہو, یہاں تک کہ اگر ان کی مالیت میں ضرورت سے زائد ایسا سامان موجود ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتا ہے تو بھی وہ مستحق زکات نہیں رہتا. مستحق زکات وہ ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا کوئی سامان ضرورت سے زائد نہ ہو, یعنی ضرورت سے زائد سامان ایسا نہ ہو. اچھا, یہاں پہ ایک جو پریکٹیکل لائف کے اندر مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے, مسلمان ہے, جانتے ہیں آپ اس کو مسلمان ہے, ٹھیک ہے, اور بظاہر وہ ضرورت میں نظر آ رہا ہوتا ہے. اب آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ یعنی صاحب نصاب ہے کہ نہیں ہے, تو اس کے اوپر مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ آپ اپنے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس کی تھوڑی بہت جو ہے وہ آگے پیچھے سے چھان بین کر لیں, بہت زیادہ چھان بین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز آپ پریکٹیکلی کر نہیں سکتے یہ کام. ٹھیک ہے, گھر میں جا کر کے ایک ایک چیز کو دیکھنا اور اس کے بعد اس کے سوال جواب کرنا, وہ سوال جواب کے جواب میں وہ اس نے یہ کہنا ہے کہ بھائی میں ہوں زکات کا مستحق. ٹھیک ہے, تو اگر وہ یہ کہہ رہا ہے نا اور کوئی بہت میجر کوئی ایسا ریزن نہیں ہے اس کی بات کو ڈینائی کرنے کا, تو آپ اس کی بات پہ اعتبار کر لیں اور اس کو زکات دے دیں. ٹھیک ہے, یا کسی پڑوسی سے یا کسی اس کے جاننے والے سے اس کی تحقیق کر لیں کہ بھائی کیا واقعی ایسا بندہ ہے مستحق زکات ہے. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو بات کا اعتبار کر کے آپ اس بندے کو زکات دے سکتے ہیں. تو بہت یعنی اتنی کوئی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ چیز کے جا کر کے مالیت دیکھیں گھر کے اندر صاحب نصاب ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بات کا اعتبار کر کے آپ دے دیں. اس کے بارے میں کافی مسائل کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ دینے کے بعد آپ کو پتا لگا تو کیا ہوگا, دینے سے پہلے پتا لگ گیا تو کیا ہوگا, یہ ساری تفصیلات ہیں. چل میں ویسے صاحب کو سوال پڑھ لیتا ہوں, ٹائم بہت زیادہ نہیں ہے. کسی بھی ریلیٹو کو جو بہت ضرورت مند ہو وہ ہیومن کیا ہمیں لون کے لیے کہے تو کیا ہم زکات کی نیت سے اس کو اماؤنٹ دے دیں؟ اس صورت میں اس کو بتا دیں کہ یہ قرض نہیں ہے. اس کا مسئلہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آپ کو وہی ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ زکات ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کو دے دیں, اپنی طرف سے نیت کر لیں کہ آپ اس کو قرض نہیں دے رہے. ٹھیک ہے, بس آپ اس کو دے دیں, اور اس کو اگر وہ آپ کو قرض لوٹانے کی نیت بھی کر لینا, تو جب وہ آپ کو لوٹائے تو آپ اس قرض کو صدقہ کر دیں اپنی طرف سے. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے بیسکلی اپنی زکات ہی کی نیت سے اس کو پیسہ دیا ہے, تو آپ کی زکات ہو جائے گی اس صورت کے اندر. ٹھیک ہے,
اچھا مستحق کو مالک بنا دینا یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس کو پلیز احتیاط سے پڑھ لیجیے گا. کن رشتے داروں کو زکات دی جا سکتی ہے, یہ انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ دو قسم کے رشتے دار ہیں, صرف ان کو زکات نہیں دی جا سکتی ہے, باقی سارے رشتے داروں کو زکات دی جا سکتی ہے. کون سے دو رشتے دار ہیں؟ نمبر ون جن کے ساتھ ولادت کا تعلق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ولادت کا رشتہ, یعنی باپ ماں اور بیٹا بیٹی, یہ دو ہوتے ہیں جن کے ساتھ ولادت کا رشتہ ہوتا ہے. تو باپ ماں اور ان کے اوپر جو باپ ماں ہوتے ہیں یعنی نانا نانی دادا دادی, ٹھیک ہے, اسی طرح سے بیٹا بیٹی ان کے ساتھ ولادت کا رشتہ ہوتا ہے, تو بیٹا بیٹی کے نیچے پھر پوتا پوتی اور نواسا نواسی, ان کو زکات نہیں دی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ولادت کے رشتے والے ہو گئے. نمبر دو نکاح کا رشتہ, ٹھیک ہے, نکاح کا رشتہ صرف بیوی کا شوہر سے اور شوہر کا بیوی سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو بیوی شوہر کو زکات نہیں دے سکتی اور شوہر جو ہے وہ بیوی کو زکات نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے. تو بس اتنی سی ہے رشتے داروں کے معاملے کے اندر ریسٹرکشن. باقی بھائی بہن کو, بہن بھائی کو دے سکتے ہیں, چچا چچی پھپا پھپھی مامو, ان سب کو زکات دی جا سکتی ہے. بیوہ زکات اور یتیم کو زکات دینے کا حکم, کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون بیوہ ہے تو اس کو زکات ضرور دے دینی چاہیے, حالانکہ یہاں بھی شرط ہے کہ وہ مستحق زکات ہو اور صاحب نصاب نہ ہو. اگرچہ بیوہ مستحق ہے تو اس کی مدد کرنا بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر خاتون بیوہ مستحق زکات نہیں ہے تو محض بیوہ ہونے کی وجہ سے وہ مصرف زکات نہیں بن سکتی, ٹھیک ہے. بس اسی حد تک اس نے, باقی تو آپ کو بتا دیا ہے کہ بہت زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کیا کسی ضرورت مند کو کاروبار شروع کرنے کے لیے زکات دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں آپ کسی بھی کام کرنے کے لیے دے دیں, اس کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے دے دیں, لیکن اس کو مالک بنا دیں گے, ٹھیک ہے. آپ اس کے ساتھ شرط نہیں لگائیں کہ جی تم کو جو میں پیسے دے رہا ہوں نا تو تمہیں ضروری ہے کہ اس کو کاروبار میں انویسٹمنٹ کرو, اس لیے کہ پھر وہ آپ اس کو مالک نہیں بنا رہے, آپ خرائد اس کے ساتھ لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے مسائل میں ویسے کی آزاد سے جو اسپیسیفک مزید ڈیٹیل ہوں تو آپ پوچھ لیے گا, لیکن مالک بنانا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو حق تصرف حاصل ہے, ٹھیک ہے, تصرف کا حق اس کو حاصل ہے, آپ شرطیں اس کے ساتھ نہیں لگا رہے ہیں, تبھی وہ مالک کہلائے گا, ورنہ پھر آپ گویا کہ اس کو کوئی ادھار دے رہے ہیں یا کوئی مشروط قسم کی رقم دے رہے ہیں. بینکوں سے زکات کی کٹوتی کا حکم بھی انہوں نے لکھا ہے. پاکستان کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بینک جو ہے وہ خود سے زکات جو ہے وہ ڈیڈکٹ کر دیتے ہیں وغیرہ. کیا سید لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ نہیں, سید لوگوں کے بارے میں فقہا کا ابھی تک یہی ہے عمومی طور پر کہ سید کو زکات نہیں دی جا سکتی, لیکن جو سید کی تعریف ہے نا تو وہ تفصیل مفتی زیور کے اندر انہوں نے تفصیل سے لکھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادیں یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اولادیں چلی ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی جو اولادیں ہیں, کیونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن تھے, اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں, اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں, اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں, اور حضرت حارث بن عبد المطلب, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسلمان کزنز تھے اور جو مسلمان چچا تھے جن کی اولاد آگے چلی ہے, تو ان کی اولادوں کو زکات دینا درست نہیں ہے, یہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ سب جو ہے نا وہ سید کہلاتے ہیں, علوی کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے, یا بنو ہاشم بھی کہلاتے ہیں یہ, ٹھیک ہے. تو ان کی نفلی صدقات کے ساتھ مدد کر دینی چاہیے زکات, کیونکہ وہ گندا مال ہوتا ہے, بیسکلی اس وجہ سے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. یہ ایک فتویٰ آج کل مفتی حضرات نے دیا ہے کہ آج کل چونکہ معاملہ یہ ہوا ہوا ہے کہ سیدوں کے مدد کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے, اور لوگ جو ہے وہ اس وجہ سے پیسے ان کو نہیں دیتے ہیں کہ بھئی زکات کر, یعنی لوگ جو ہے نا وہ زکات کے علاوہ اور کوئی رقم نہیں نکالتے ہیں اپنی, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو سید خاندان کے لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ قسم پرسی کا شکار ہیں, اور ان کی مدد بالکل بھی نہیں ہو رہی ہے. اس وجہ سے کچھ بڑے مفتی حضرات نے فتویٰ دیا ہے جو کہ میں نے سنا ہے, خود سے پڑھا نہیں ہے ابھی, ٹھیک ہے, بس اتنا ہی ہے, اس سے زیادہ میں نے کوئی نہیں سنا ہے. کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کینٹ بی گیون ٹو سید, ہاں ڈیفینیٹلی کینٹ بی گیون ٹو سید. یہ اگر آپ کسی میں دیکھنا چاہیں پیج نمبر 413 کے اوپر, 413 کے اوپر دیکھ لیں, کسی کو مکان بنانے کے لیے, یعنی اس کو مکان بنانے کی ضرورت ہے تو آپ تو اس کو پیسے دے دیں گے نا, وہ اسے مکان بنائے یا کچھ بھی کرے, جو اس کی ضرورت ہے وہ اسے پوری ہو جائے, ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا ضرورت. اچھا اس کے بعد انہوں نے پیج نمبر 21 سے جو ہے نا زکات کس طرح ادا کریں, سوالات اور جوابات کافی لکھے ہیں, بہت اہم سوال جواب ہیں, ان کو بھی ضرور سے دیکھ لیے گا. کہ پہلا ہے کہ چاند کی چاند کی تاریخ مقرر کرنا, تو تو سوال تھا کہ جی کیا انگریزی تاریخ پہ زکات دے سکتے ہیں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں, چاند ہی کی تاریخ پہ زکات دے سکتے ہیں. انگریزی جو سال ہوتا ہے وہ چاند کے سال سے 10 دن زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نا ڈیٹس جو ہیں وہ فرق پڑ جاتی ہیں. سال کی معیار کی جو معیار ہے شریعت کے اندر وہ چاند یعنی قمری سال کاؤنٹ کرتا ہے, تو زکات جو ہے وہ قمری سال سے نکالنی ہے. زیور کی زکات کس کے ذمے ہے؟ یہ بہت زیادہ خواتین کی طرف سے سوال آتا ہے کہ جی ہماری جو زیور ہے نا اس کی زکات ہمارے شوہر نکالتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا وہ اس سے زکات ہو جاتی ہے وغیرہ. تو اس سوال کا جواب یہی ہے کہ شوہر کی ملکیت میں جو زیور ہے, ٹھیک ہے, تو وہ شوہر کی ذمہ داری ہے, کیونکہ شوہر کو زیور پہننا منع ہے, ٹھیک ہے, لیکن زیور کو اپنی ملکیت میں رکھنا منع نہیں ہے, پہننا منع ہے. تو شوہر کی ملکیت کے اندر جو بھی زکاتبل ایسٹس ہیں اس کی زکات شوہر کے ذمے, اور بیوی کی ملکیت میں جو بھی زکاتبل ایسٹس ہیں, چاہے سونے چاندی کا زیور ہو, چاہے کوئی سامان تجارت ہو, چاہے کوئی کیش ہو یا کچھ بھی ہو, ٹھیک ہے, تو وہ بیوی کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر شوہر اس کی طرف سے دے دیتا ہے بیوی کی مرضی سے, بیوی کی اجازت سے, تو بیوی کی یہ زکات ادا ہو جاتی ہے. اس کے اندر اہم بات یہ ہے کہ بیوی کی اجازت اور مرضی شامل ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیوی زکات نہ دینا چاہتی ہو, ٹھیک ہے, لیکن شوہر بہت نیک ہے, متقی ہے, خدا کا خوف رکھتا ہے, تو وہ کہے کہ بھئی اگر میری بیوی زکات نہیں دے گی نا تو گناہ کا کام کرے گی, اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی سے گناہ سرزد ہو, تو میں اسی طرف سے زکات دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے, تو اس نیت سے وہ پیسے ادا کر دے زکات کے, تو زکات ادا نہیں ہوگی, بیوی کی زکات ادا نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تو بیوی کی نیت بھی اس میں شامل ہونی چاہیے, اگرچہ کہ پیسہ مرد اپنی پاکٹ سے دے رہا ہے, ٹھیک ہے, تو پیسہ اپنی مرد سے دے, اپنی پاکٹ سے دے گا تو زکات ادا ہو جائے گی, لیکن بیوی کی نیت اور مرضی شامل ہونی چاہیے اس کے اندر. تو یہ بیوی کے اوپر شوہر کا احسان ہوگا. اسی طرح اگر بیوی کے ساتھ معاملہ ہے جو اس کے پاس پیسے تھے اور شوہر جو ہے وہ غریب ہے, تو بیوی جو ہے وہ شوہر کی طرف سے زکات دے سکتی ہے شوہر کی مرضی سے, ٹھیک ہے. زکات فرض ہونے کے کتنے دن بعد تک ادا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے گنجائش جو ہے نا وہ تو اگلے سال کی زکات کی تاریخ تک ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہی مکروہ تحریمی ہے کہ آپ اس کو خامخواہ ڈیلے کر رہے ہیں. مجبوراً ڈیلے ہو رہا ہے تو پھر تو مجبوراً تو کی جا سکتی ہے کہ آپ کو کوئی مستحق مل نہیں رہا, ٹھیک ہے, لیکن ایسے ڈیلے کرنا جو ہے نا وہ مکروہ تحریمی ہے. پھر اگلے سال کا وقت آ گیا زکات کیلکولیٹ کرنے کا, تو پھر وہ گناہ میں شامل ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت کریں گے کیا, اگر ایسا معاملہ ہو گیا تو پھر یہ کریں گے کہ جو آپ کا اس سال کی زکات پے کرنی تھی نا, تو اگلے سال کی جو تاریخ زکات آ گئی اس میں جو آپ اپنی زکات کیلکولیٹ کر رہے ہیں, تو پچھلے سال کی جو زکات ابھی تک آپ کے اوپر باقی بچی ہوئی ہے اس کو بھی اکاؤنٹ پیبلز کے اندر شامل کر لیں گے. جیسے کہ آپ نے لاسٹ پیج کے اوپر جو ٹیبل ہے اس میں دیکھیں تو انہوں نے نمبر 6 پہ لکھا ہوا ہے گزشتہ سال کی زکات کی رقم اگر ابھی تک ذمے میں باقی ہو. لیکن ٹھیک ہے, یعنی کر تو آپ سکتے ہیں لیکن غلط کام ہے, گناہ کا کام ہے وغیرہ, اس طرح سے. اچھا, زیور کی زکات کا معاملہ ہو گیا, تو اس میں اچھا ہاں ایک اور سوال یہ خواتین کی طرف سے آیا تھا کہ بھئی بیوی کے پاس جو ہے نا وہ زیور ہے, اور زیور جو ہے وہ نصاب سے زیادہ مالیت کا ہے, تو اس پہ تو زکات نکالی جائے گی, لیکن زیور کے بعد اس کے پاس جو ہے نا وہ کچھ اور نہیں ہے سوائے 1-2 ہزار روپے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا وہ 1-2 ہزار روپے کے اوپر بھی زکات نکالے گی؟ ٹھیک ہے, کیونکہ زیور کی زکات تو شوہر نے دے دی, ٹھیک ہے, تو 1-2 ہزار روپے جو اس کے پاس ہیں تو وہ تو نصاب سے کم ہے, تو کیا وہ 1-2 ہزار روپے کے اوپر بھی زکات نکالے گی؟ تو اس کا جواب یہ تھا جو کہ ان کو پہلے نہیں پتا تھا نا, یہ بات دیکھیں اس وجہ سے وہ زکات کا مسئلہ ہو رہا تھا. تو کیا تھا, کیا ہے کہ بھئی انہوں نے بیوی کی جو زکات کیلکولیٹ ہوگی وہ زیور کی مالیت پلس کیش, ٹھیک ہے, زیور کی مالیت پلس ان کے پاس جو کیش ہے یہ ٹوٹل کر کے جو ہے وہ زکات کیلکولیٹ کی جائے گی. اب اس ٹوٹل میں سے جو شوہر نے ادا کیا ہے وہ صرف زیور کی زکات ادا کری ہے, ٹھیک ہے, کیش چاہے 1,000 روپے ہے یا 2,000 روپے ہے, جتنا بھی تھوڑا ہے, لیکن اس کی جو تھوڑی سی زکات ہے وہ تو ابھی رہ گئی ہے نا, وہ تو ادا نہیں ہوئی ہے. تو اگر شوہر وہ ادا نہیں کر رہا ہے تو بیوی کو ادا کرنی پڑے گی, یا یہ کہ بیوی شوہر سے کہہ دے کہ بھئی اگر آپ اتنا نیکی کا کام کر رہے ہیں, میرے اوپر اتنا احسان کر رہے ہیں کہ میرے زیور کی زکات ادا کر رہے ہیں, تو یہ کہ میرے پاس خالی 2,000 روپے بھی تھے
उसकी भी ज़कात आप अदा कर दें, वो तो बहुत ही थोड़ी सी अदा हुई, राइट। हजार रुपए के ऊपर कितनी ज़कात होगी? 25 रुपए, और 2000 के ऊपर 50 रुपए, ठीक है, बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट होती है। तो ये भी हो गया, मालिक बनाकर देना जरूरी है, पब्लिसिटी पर ज़कात, मदारिस के तलबा को ज़कात देना, ठीक है, मदारिस के तलबा को ज़कात दे सकते हैं, लेकिन वही है कि मदारिस के जो मुहतमम है, जो मुंतजमीन है, वो ज़कात को सही तरीके से, यानी तलबा को जो है ना उसका ओनर बना करके ज़कात को डिस्ट्रीब्यूट करें। यह हो गया। फिर तामीरात पर ज़कात, अच्छा टेलीविजन जरूरत से ज़ायद है, पेज नंबर 24 के ऊपर ये इन्होंने इसका जवाब लिखा है कि टेलीविजन जो है ना वो जरूरत से ज़ायद ही है, अगरचे कि आजकल के दौर में कुछ मुफ्तियाजात ने मजबूरन जो है ना ये भी कहा है कि चूंकि आज जो मामला है कि झुग्गियों में भी अगर आप जाए ना तो वहां पर भी कुछ भी नहीं होगा, लेकिन टेलीविजन झुग्गी के अंदर भी चल रहा होगा, ठीक है। तो टेलीविजन को जो है वो कुछ लोग, कुछ मुफ्ती आजाद ने बकायदा कहा है कि नहीं, टेलीविजन को जो है ना जरूरत की चीजों में उसको बस बस उसको इग्नोर कर दें इस तरह से मामला। लेकिन अलबत्ता मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने पेज नंबर 30 के ऊपर इस मसले को इस तरीके से एड्रेस किया है कि अगर एक शख्स घर में बजाय जरूरत का सामान टीवी वीसीआर वगैरह मौजूद है मगर वो जरूरतमंद है और मसलन इलाज के लिए और बच्चों की तालीम और शादी वगैरह के लिए उसको पैसों की जरूरत है, लेकिन शर्म के मारे खुले आम लोगों से नहीं मांग सकता, क्या ऐसे शख्स को ज़कात दे सकते हैं? ठीक है, यानी टीवी वीसीआर घर में है लेकिन उसको बच्चों की तालीम के लिए, शादी वगैरह के लिए, इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, लेकिन शर्म के मारे लोगों से मांगता नहीं है, तो ऐसे शख्स को क्या ज़कात दे सकते हैं? तो इनका जवाब देखें, इनका जवाब यह है कि अगर इस शख्स को वाकईतन इन कामों के लिए पैसों की जरूरत है तो सबसे पहले टीवी वीसीआर फरोख्त करके पैसे हासिल करे। जब इस किस्म की अशिया फरोख्त कर दे और जरूरत से ज्यादा सामान उसके पास ना रहे तो फिर ऐसे मुस्तहक शख्स को ज़कात देने की गुंजाइश होगी, इससे पहले नहीं, ठीक है। तो इसके ऊपर तफसीरन जो है ना ये आजिज कुछ ऐड करना चाहेगा, वो ये है कि शर्म के मारे लोगों से तो नहीं मांगता, यानी लोगों से तो इतनी शर्म है कि लोगों से मांगता नहीं है, हालांकि उसकी जेन्युइन नीड्स भी है, लेकिन उसको अल्लाह ताला से शर्म नहीं आती, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम से शर्म नहीं आती। जब ये उम्मुल खबाइस को घर में रखा हुआ है, ठीक है, मुफ्ती आजाद बड़े काबिलीन क्या कहते हैं कि टीवी जो है ना ये उम्मुल खबाइस है, ठीक है, खबी खबासतों की, गुनाहों की माँ है, इनसे जन्म लेती है दूसरी गुनाह आजकल के दौर के गुनाह, ठीक है। तो अब आदमियों से शर्म करने का क्या फायदा, ऐसी गैरत का क्या फायदा अगर अल्लाह ताला के सामने बेगैरत बना हुआ है, ठीक है। तो पहले तो इस सबसे बड़ी उम्मुल खबाइस को घर से निकालें, फिर उसके बाद बात करें ना आगे, ठीक है। फिर कहते हैं कि दूसरा नुकता यह है कि जिस शख्स की मिल्कियत में टीवी वीसीआर है उसे ज़कात नहीं दे सकते, लेकिन अगर उसकी बीवी या बालग औलाद में कोई गैर साहिब निसाब मुस्तहक ज़कात है तो उसे ज़कात दे सकते हैं, क्योंकि मिल्कियत बहरहाल घर के सरबराह की होगी, तो वो फिर साहिब निसाब, यानी वो जो है वो मुस्तहक ज़कात नहीं है, लेकिन बीवी की तो मिल्कियत नहीं है ना टीवी वीसीआर वगैरह, तो बीवी को ज़कात दे सकते हैं या किसी बालग औलाद को ज़कात दे सकते हैं, ठीक है। मरीजों को ज़कात की मद से दवा लेकर देना, तो फरमाते हैं कि ऐसा मरीज जो गरीब हो, सैयद ना हो, लेकिन एक डॉक्टर उसको दवाई ज़कात की मद से दे सकता है या नहीं, तो जवाब यह है कि हाँ, ऐसे मरीज को डॉक्टर ज़कात की मद से दवा दे सकता है, क्योंकि दवा जो है ना, मतलब ज़कात जो आप देते हैं वो कोई कैश की शक्ल में देने की तो कोई वो नहीं है ना, कैद नहीं है भाई, आप दवा जो है, दवा भी तो एक एसेट ही है ना जो आप किसी को दे रहे हैं, तो आप कैश की शक्ल में ज़कात दें, या अगर उसकी जनरल नीड जो है वो दवा की शक्ल में है तो आप दवा की शक्ल में ज़कात दे दें, ठीक है। ज़कात फर्ज होने के, अच्छा, ज़कात से इंटरेस्ट अदा कर सकते हैं, ज़कात से किसी के ऊपर जो सूद चला हुआ है वो अदा कर सकते हैं, इसके लिए यूसुफ साहब किसी मुफ्ती साहब को आप पता ले लें, ठीक है, पता ले लें इसके ऊपर, ठीक है। तो ये टाइम भी हमारी क्लास का मुकम्मल हो गया है, तो बेसिकली आपको पॉइंटर्स हमने दे दिए हैं और बाकी चीजें जो है वो आप इंशाल्लाह सेल्फ स्टडी कर लेंगे। अब हमारे पास बेसिकली एक ही हफ्ता रह गया है रमजान मुबारक से पहले, तो उसमें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी क्लास कर लें, आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैं मैसेज दे दिया करूंगा क्लास से कम अज कम एक डेढ़ घंटा पहले, तो ठीक है। फिर तो अगर कोई और सवाल हो, ऐसा कोई जाती नौत की भी सवाल हो, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझे डायरेक्ट भेज सकते हैं। जजाकुम अल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।